बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ाविया निगाह लेकर हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन, हस्ब मामूल इस हफ़्ते भी हम गुज़श्ता हफ़्ते के अहम वाक़यात और तग़य्युरात पर तज़ज़ियाती नज़र डालेंगे। तो आइए सबसे पहले मुलाहज़ा फरमाइए आज की गुफ्तगू के मौज़ूआत।
आठ साल दिफाए मुकद्दस, कीनिया में दहशतगर्दी का वाकया, मुजफ्फरनगर फसादात की तहकीकात, यमन में अवामी मुजाहरे। ईरान के जौहरी मामले का हल,
राबते के लिए हमारा ईमेल है zawiya_nigah@sahartv.ir।
नाज़रीन, इस्लामी जम्हूरिया ईरान में हफ्ते मुकद्दस दिफा मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब और प्रोग्रामों में मुकद्दस दिफा के जानिसारों को याद किया जा रहा है। मुलाहज़ा फरमाइए हमारा तबसर।
बाईस सितंबर ईरान के खिलाफ इराक की बासी हुकूमत की मुसल्लत करदा जंग और मिल्लत ईरान के दिफाए मुकद्दस की याद दिलाता है। ये जंग और आठ साल दिफाए मुकद्दस मुख्तलिफ जहतों से काबिल गौर और अहमियत का हामिल है। सबसे पहले उन तमाम लोगों की कदरशनासी का दिन है जिन्होंने मादर वतन के दिफा की खातिर ईसार और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान रकम की और अपने खून से मिल्लत की इज्जत व वकार को सरबुलंदी अता की। इस्लामी जम्हूरिया ईरान के सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने हफ्ते दिफाए मुकद्दस के पहले दिन बानी इनकलाब इस्लामी हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर होने वाली फौजी परेड से खिताब में इसी नुक्ते की जानिब इशारा किया है और मादर वतन के दिफा की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले शहीदों को खिराज अकीदत और गाजियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। दिफाए मुकद्दस का दूसरा पहलू जारे दुश्मन के मुकाबले में मिल्लत ईरान की ताकत व तवानाई की जलवा नुमाई है। इस तनाजुर में सदर हसन रूहानी ने अपने खिताब में ईरान के दुश्मनों को आठ साल दिफाए मुकद्दस से दर्स इबरत हासिल करने का मशवरा दिया। सदर हसन रूहानी ने कहा कि मिल्लत ईरान ने जारे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और उसे घर का रास्ता दिखाया। सदर हसन रूहानी का कहना था कि दुश्मन ये समझ रहे थे कि वो एक डिक्टेटर को उकसाकर और उसकी माली फौजी और असलाहजाती मदद करके मिल्लत ईरान के अजीम मजहबी और अवामी इनकलाब को नाबूद कर देंगे, लेकिन ये जंग उन सब के लिए दरसे इबरत बन गई। ईरान के खिलाफ इराक की जानिब से मुसल्लत की जाने वाली आठ साल जंग के दौरान अमरीका इस बात की कोशिश कर रहा था कि वह सद्दाम के किरदार और अपने इत्तेहादी अरब मुल्कों की हिमायत से ईरान को इनकलाब से पहले वाली सूरत हाल पर पलटा देगा। ये वो इनकलाब है जिसने खित्ते में मगरब की बालादस्ती को चैलेंजों से दोचार कर दिया और मशरक वस्ता में अमरीकी ताकत के तवाजुन के टू कॉलम पॉलिसी को चकनाचूर करके रख दिया। ईरान के खिलाफ इराकी डिक्टेटर सद्दाम की जारहियत तरहकीकत किसी भी मुल्क के हकूक पर डाका जनी और जारहियत की रोशन मिसाल और अक्वामे मुत्तहदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी थी, लेकिन अमरीका इसके बावजूद खुलकर उसकी हिमायत करता रहा। ईरान के सभी दुश्मनों ने सद्दाम हुकूमत की हर मुमकिन इमदाद व हिमायत की और उसे पैसा, इंटेलिजेंस, हत्ता कीमियाई हथियार और गैर रिवायती असलहे फराहम किए, लेकिन अपने मजमूम मकासद में कामयाब न हो सके और मिल्लत ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर करने का उनका ख्वाब शर्मिंदे ताबीर न हुआ। फिर सारी दुनिया ने देखा कि ईरान के खिलाफ इराकी डिक्टेटर की जंग के खात्मे के महज चंद साल के बाद अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जुड़वां टावरों पर होने वाले मशकूक हमलों को एक हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर आलमी अमन को खतरे से दोचार किया और अक्वामे मुत्तहदा के मंशूर की खिलाफ वर्जी करते हुए पेशगी हमलों के मंसूबे पर अमल दरामद करके दीगर मुल्कों की सालमियत के लिए खतरात पैदा कर दिए। अलबत्ता इस बात में कोई शक नहीं है कि मशरक वस्ता के स्ट्रेटेजिक खित्ते पर अपनी बालादस्ती और इस इलाके के कुदरती जखायर को हथियाना ही अमरीका का देरीना मकसद रहा है। आठ साल दिफाए मुकद्दस के तनाजुर में तीसरी अहम बात यह है कि मिल्लत ईरान ने कभी भी किसी के खिलाफ जारहियत नहीं की और ना ही वो खित्ते पर तसल्लुत जमाने का ख्वाहां है, لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جارح قوتوں کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی کوتاہی کیے بغیر ملت ایران اپنا دفاع کرتی رہے گی۔ جیسا کہ صدر حسن روحانی نے بھی اپنی تقریر میں واضح کر دیا ہے کہ ایران نے گزشتہ 200 سال کے دوران کسی بھی ملک کے خلاف حملہ نہیں کیا ہے، اور آج کا انقلابی ایران اور اس کی مسلح افواج خطے میں کوئی جنگ شروع نہیں کریں گی، لیکن حملے کی صورت میں دشمن کو پوری قوت کے ساتھ ایسا منہ توڑ جواب دیں گی کہ اسے اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے گا۔
ناظرین، کینیا کے شہر نیروبی میں ویسٹ گیٹ شاپنگ مال پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور کئی دنوں تک اس شاپنگ مال کو اپنے قبضے میں رکھا۔ اس کارروائی کے دوران درجنوں افراد مارے گئے، جبکہ پولیس اور سیکیورٹی فورس کی کارروائی میں حملہ ور بھی ہلاک ہوئے۔ ملاحظہ فرمائیے اس واقعے پر ہمارا تبصرہ۔
کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے مشہور شاپنگ مال ویسٹ گیٹ پر دہشت گردوں کا حملہ اور یرغمالی بنائے جانے کا واقعہ آخرکار 69 افراد کی جان لے کر ختم ہو گیا۔ صومالیہ کے الشباب نامی دہشت گرد گروپ نے گزشتہ ہفتے سنیچر کے روز کینیا کے دارالحکومت نیروبی کے اس شاپنگ مال پر حملہ کر کے متعدد افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے بعد کینیا کے سیکورٹی فورس نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یرغمالیوں کو چھڑانے کی کارروائی شروع کی جو 3 دن تک جاری رہی۔ اگرچہ کینیا کی سیکیورٹی فورس نے پیر کے روز واقعے کے خاتمے کا اعلان کر دیا تھا، تاہم ویسٹ گیٹ شاپنگ مال میں منگل کے روز بھی فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ برطانوی اخبارات نے ایک نوجوان خاتون کو ویسٹ گیٹ حملے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق سامنتھا لوتھ ویٹ نامی خاتون ویسٹ گیٹ شاپنگ مال پر الشباب کے حملے اور یرغمالی بنائے جانے کے واقعے کی کمان کر رہی تھی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برطانوی فوجی افسر کی بیٹی اور جولائی 2005 میں لندن کے میٹرو میں خودکش حملہ کرنے والے کی بیوہ ہے۔ کینیا کی اینٹی ٹیررزم فورس نے بھی اس بات کو مسترد نہیں کیا ہے کہ سامنتھا لیتویٹ ہی شاپنگ مال پر حملے کی کمان کر رہی تھی۔ برطانوی وزارت خارجہ نے البتہ اس بات کی تصدیق کرنے سے گریز کیا ہے کہ نیروبی کے شاپنگ مال پر حملے میں سامنتھا لیتویٹ ملوث ہے۔ ادھر کینیا کی وزیر خارجہ محترمہ امینہ محمد نے امریکہ کے PBS TV کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ویسٹ گیٹ شاپنگ مال پر حملے میں ایک برطانوی خاتون اور 2 یا 3 امریکہ کے شہری ملوث ہیں۔ برطانوی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی اس بات کی یاد دہانی ضرور کرائی ہے کہ انہیں کینیا کی وزیر خارجہ کے بیان کا پورا علم ہے۔ الشباب کے کمانڈر ابو عمر نے BBC ریڈیو سے بات چیت کرتے ہوئے نیروبی کے واقعے میں غیر ملکی عناصر کے ملوث ہونے کی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ کینیا کے سیکیورٹی اداروں کا کہنا ہے کہ ویسٹ گیٹ حملے میں متعدد فرانسیسی اور کینیڈین شہری بھی مارے گئے ہیں۔ 21 ستمبر کو شروع ہونے والا خونی واقعہ، جس میں 10 یا 15 نقاب پوش حملہ آوروں نے حصہ لیا، 69 افراد کی موت پر ختم ہوا، جبکہ 63 افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ صومالیہ کے شباب نامی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی اور واضح ہو گیا کہ اس کارروائی کا مقصد صومالیہ میں تعینات امن فوج میں کینیا کی شمولیت کا انتقام لینا تھا۔ واقعے کے محرکات واضح ہونے کے بعد یوگینڈا کی فوج نے بھی ملک کی سیکیورٹی کے انتظامات میں اضافہ کر دیا ہے۔ شاپنگ مال، خریداری کے مراکز اور سرکاری عمارتوں کے ارد گرد بڑی تعداد میں فوجی اہلکاروں کو تعینات اور صومالیہ کے ساتھ مشترکہ سرحد پر تازہ دم فوجی روانہ کر دیے گئے ہیں۔ کینیا کی طرح یوگینڈا نے بھی مسلح گروہوں اور خاص طور سے الشباب کو کچلنے کے لیے اپنے فوجی صومالیہ روانہ کیے تھے، اور کینیا کے واقعے کے بعد یوگینڈا کے حکام کو بھی اپنے ملک میں ایسی ہی انتقامی کارروائیوں اور حملوں کے بارے میں شدید تشویش لاحق ہو گئی ہے۔
ناظرین، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے مظفر نگر میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ اس واقعے پر سیاسی سرگرمیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی کے رہنما اتل کمار انجان کا تبصرہ۔
اس وقت مظفر نگر میں جو حالات ہیں، وہ ابھی سازگار نہیں ہے اور اب وہ دھیرے دھیرے معمول پر آ رہے ہیں. ایک ایسا حادثہ تھا کہ حادثے نے ہم سب کو اور اتر پردیش کے تمام لوگوں کو ایک طریقے سے سناٹے میں ڈال دیا. ملک کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے اور یہ کہا جائے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے فرقہ واریت اور فرقہ واریت میں یقین رکھنے والی تنظیمیں ملک کے اندر جو ہے ایک طریقے کا ماحول ایسا کھڑا کرنا چاہتی تھیں ہنگامے کا, جس کے تحت ان کے مقاصد اور جو ان کے نظریے ہیں اس کو فائدہ ہو سکے. ان کی یہ سوچ تھی کہ ہندوستان کی دو بڑی قوموں کے بیچ میں, دو مذہبوں کے بیچ میں, خاص طور سے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تفرقہ پیدا کر کے سیاسی روٹیاں پھینکی جائیں. میں اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ اس معاملے میں جو ہے وہ بین الافغانی طاقتیں بھی پوری طاقت سے جٹی ہوئی تھیں. اس بات کی جانکاری اور اس کا علم صوبہ کی سماجوادی پارٹی کی سرکار کو تھا اور سماجوادی پارٹی کے بڑے لیڈر اور صوبے کے چیف منسٹر وزیر اعلیٰ کے والد اور پہلے اتر پردیش کے مکھیہ منتری رہے ملائم سنگھ یادو نے ایک مہینہ قبل پارلیمنٹ کے اندر بولتے ہوئے کہا تھا کہ فرقہ واریت میں رکین کرنے میں جو سب سے بڑی تنظیم ہے اور جو فرقہ واریت میں جس کا ریکارڈ رہا ہے ملوث رہنے کا بھارتی جنتا پارٹی, وہ صوبے کے اندر دنگا اور فسادات کرانے میں ملوث ہو سکتی ہے اور وہ تیاری کر رہی ہے. لیکن افسوس جنک بات ہے کہ ایک مہینے پہلے پارلیمنٹ کے اندر ایوان میں دیے گئے اس تقریر کے باوجود بھی اپنے بیٹے اور اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ کو انہوں نے یہ بتانے کی زحمت نہیں فرمائی کہ کیسے اپنی اسٹیٹ کی سرکار کو, اس کی پولیس کو, اس کے خفیہ انتظامیہ کو مضبوط کر کے ان تمام جو لوگ ملک کے اندر اور صوبے کے اندر افراتفری پیدا کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور سے پشچمی اتر پردیش کے اندر, مغربی اتر پردیش کے اندر جس طریقے کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان سب کو روکا کیسے جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کا ایڈمنسٹریشن, ان کی پوری تنظیم اور ان کا انتظامیہ ایک دم ٹھپ ہو گیا, جس کے چلتے اتنی بڑی بے درد حادثہ ہو گیا. اگر شروعات میں ہی مضبوطی سے قدم اٹھایا گیا ہوتا اور بڑے ملازمین کو کسی کے کہنے پر نہ ہٹایا گیا ہوتا, خاص طور سے ڈی ایم اور ایس ایس پی کو, تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے. لیکن افسوس جنک بات ہے کہ کوئی فیصلہ سرکار کرتی یا سرکار کی سوچ بنتی, حالات بد سے بدتر اور بے قابو ہوتے چلے گئے, جس نے صرف یہ دنگے شہری علاقے مظفر نگر میں نہیں, برسوں کے بعد ایک ایسا ماں کا لگ بھگ 30-40 سال کے بعد ایک ایسا واقعہ دیکھنے آیا کہ یہ پورا کا پورا دنگا, یہ پورا کا پورا سامپردائک دنگا, یہ فرقہ واریت کا دنگا صرف شہروں تک نہ ہو کر کے بڑے پیمانے پر یہ دیہی علاقوں میں, گاؤں کے علاقے میں پھیل گیا.
ناظرین, یمن میں عوام نے ایک بار پھر مظاہرے کر کے انقلاب کے اہداف کی تکمیل اور سیاسی شعبے میں بنیادی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ.
یمن سے مسلسل عوامی مظاہروں کی خبریں موصول ہو رہی ہیں جو اپنے انقلابی اہداف کی تکمیل کی غرض سے اس ملک کے عوام کی سیاسی میدان میں بھرپور موجودگی کا ثبوت ہے. خبروں میں کہا گیا ہے کہ بدھ کے روز یمن کے مختلف شہروں میں حکومت کے خلاف اور سیاسی قیدیوں کی حمایت میں مظاہرے کیے گئے, جن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک تھے. مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے, سیاسی اصلاحات کے مطالبے کو دہرایا اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا. یمن کی صورتحال اور احتجاجی مظاہروں میں عوام کی بھرپور شرکت اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس ملک کے عوام انقلابی اہداف کی تکمیل, حکومتی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیوں اور سابق ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کی باقیات کو اہم عہدوں سے ہٹائے جانے کے مطالبے پر قائم ہیں اور اسے ذرہ برابر بھی نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یمن کے عوام ملک میں جمہوری حکومت کے قیام پر زور دے رہے ہیں اور ان کی نظر میں امریکہ اور سعودی عرب کے گٹھ جوڑ سے کی جانے والی ظاہری تبدیلیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. قابل ذکر ہے کہ یمن کے معزول ڈکٹیٹر عبداللہ صالح نے خلیج فارس تعاون کونسل کے پیش کردہ امریکی سعودی منصوبے کے تحت عدالتی کارروائی سے تحفظ کے بدلے اقتدار اپنے معاون عبدالرب منصور کے حوالے کر دیا تھا. یمنی عوام کے دشمن یعنی سعودی عرب اور امریکہ جنہیں عوامی تحریک کی کامیابی کی صورت میں اپنے مفادات خطرے میں نظر آ رہے تھے، مختلف ہیلوں اور بہانوں سے عوامی انقلاب کو ناکام بنانے پر تل گئے اور اس ملک میں ایک بار پھر مغرب نواز آمریت کی واپسی کا راستہ ہموار کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اپنے مضمون مقاصد کے حصول کی خاطر خلیج فارس تعاون کونسل نے امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے ڈکٹیٹ کیا جانے والا انتقال اقتدار کا فارمولہ پیش کیا تھا۔ یمن کے عوام کا خیال ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے منصوبے سے ملک عملی طور پر غیر ملکی سرپرستی میں چلا گیا ہے۔ عوامی تحریک کے نتیجے میں اقتدار عوامی تحریکوں کے ہاتھ میں آنے کے بجائے آمریت کی باقیات کے قبضے میں چلا گیا۔ سعودی عرب کی قیادت والی خلیج فارس تعاون کونسل کے سازشی منصوبے کے تحت سابق ڈکٹیٹر عبداللہ صالح نہ صرف یہ کہ اقتدار کی گردش سے باہر نہیں ہوا بلکہ پوری طرح سے سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ درحقیقت عبداللہ صالح اب بھی یمن کی نیشنل کانگریس کا سربراہ ہے اور اس کی کوشش ہے کہ ملک میں عبوری دور کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر خود یا اپنے بیٹے کو اقتدار کے ایوان میں لے آئے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ خلیج فارس تعاون کونسل کا منصوبہ اس طرح سے بنایا گیا ہے جس میں مغرب نواز آمریت کے واپس آنے کا امکان بدستور موجود ہے، لہذا اقتدار کے ایوانوں میں آنے والی تبدیلیاں محض ظاہری اور اسی مقصد کے تحت انجام پائی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ معزول ڈکٹیٹر عبداللہ صالح کے بیٹے سمیت اس کے متعدد قریبی رشتہ داروں کو فوجی عہدوں سے ہٹائے جانے کے بعد ملک کے سیاسی اور سفارتی عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں یمن کے عوام ملک میں بنیادی سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کر کے یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ملک کے حالات پر ان کی گہری نظر ہے اور ظاہری تبدیلیوں کے بجائے حقیقی تبدیلیوں کے خواہاں ہیں، جس کے لیے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا اور آمریت کی باقیات کو سیاسی اور فوجی عہدوں سے بے دخل کیا جانا ضروری ہے۔ ملک کے سیاسی میدان میں یمنی عوام کی بھرپور موجودگی ان کی ہوشیاری اور اسلامی بیداری کے جذبے کے زندہ ہونے کا بھی ثبوت ہے۔
اور ناظرین، اب اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی مسئلے کا حل۔ ناظرین، آپ نے خبروں میں اور مختلف پروگراموں میں یہ دیکھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر، وزیر خارجہ اور دیگر عہدیداروں کی ایک ٹیم اس وقت نیو یارک میں ہے اور اس سفر کے دوران اہم واقعات پیش آئے، اہم تغیرات پیش آئے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی پالیسی پر روشنی ڈالی۔ اسی طرح انہوں نے دیگر انٹرویوز میں اور دیگر تقاریر میں بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے ایٹمی حقوق اور ایٹمی پالیسیوں کو بیان کیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گروپ 5+1 کے درمیان وزرائے خارجہ کی سطح پر مذاکرات انجام پا چکے ہیں، اگلی دفعہ مذاکرات وینا میں ہوں گے یہ اتفاق رائے ہو چکا ہے، اور مجموعی طور پر ایٹمی مسئلے کے سلسلے میں جو پیش رفت ہوئی ہے اسے اہم مانا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران کی بلدیاتی کونسل کے رکن جناب ولی اللہ شجاع پوریان صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب ولی۔
میں بھی آپ کی خدمت میں اور ناظرین کی خدمت میں جو اردو زبان بولنے والے ہیں، سلام عرض کرتا ہوں۔
ڈاکٹر شجاع پوریان صاحب، ہم گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک بار پھر ایٹمی مسئلے میں اپنا موقف واضح طور پر بیان کیا۔ صدر ایران نے واضح طور پر کہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں چاہتا اور دینی اور اخلاقی اصولوں کی وجہ سے ان ہتھیاروں کی طرف نہیں جانا چاہتا، کسی کی مخالفت کی وجہ سے نہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول کا عزم رکھتا ہے اور اس سلسلے میں آگے بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ہی گروپ 5+1 کے اجلاس میں بھی گفتگو ہوئی ایران کے ایٹمی مسئلے پر، اور اس اجلاس کے بعد تمام فریقوں کا تاثر یہ تھا کہ اجلاس بہت مثبت رہا، گفتگو بہت مثبت ہوئی، باتیں بہت مثبت انداز میں ہوئیں، اب آگے عمل کا انتظار ہے۔ آپ کا تبصرہ کیا ہے اس صورتحال پر؟ آپ اس کو کیسی کتنی پیش رفت سمجھتے ہیں؟
من قبل از اینکه به سخنان حضرت علی و سوال جناب علی
بپردازم، میں قبل اس کے کہ آپ کی بات کا جواب دوں اور یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سفارتی زبان ایک بہت ہی خاص قسم کی زبان ہے اور قوانین کے شعبے میں ایک قوانین بین المللی یا عالمی قوانین کے اندر جو سفارتی زبان کی خاص تربیت دی جاتی ہے، یہ اس دورے میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفارتکاروں نے شاید پہلی بار، جو اگر ڈاکٹر روحانی نے سفارتی زبان کو بڑے اچھے اور شائستہ انداز سے استعمال کیا ہے، اور یہ پوری طرح سے ایک منصوبہ بندی کے ساتھ اور ڈپلومیٹک اصولوں کے عین مطابق انہوں نے اس کو کیا ہے، اور ماضی کے برخلاف کہ جب بات جذباتی اور دوسرے انداز میں ہوتی رہی تھی اور ماحول پر جذبات کی حکمرانی اور نعروں کی بات ہوتی تھی، لیکن اب انہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے اور ایک انتہائی شائستہ اور احترام کی بنیادوں پر اپنے مخاطبین اور پوری دنیا کے لوگوں کو انہوں نے پوری طرح سے ملت ایران کی نمائندگی کی، اور انہوں نے اس میں ایران کے عظیم مفاخر کی بات کی، عظیم شعرا کی بات کی، اور انہوں نے اپنے پیغام کے جو دیا وہ آگے شاعر ایران کے عظیم شاعر فردوسی کے شعر سے انہوں نے دنیا والوں کو ایک پیغام دینے کی کوشش کی۔ بہرحال اس دورے کے جو نتائج ہیں ان کی بات ہم کریں گے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے جس طرح سے جو لہو لہجہ استعمال کیا ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے دنیا والوں کی توجہ اپنی جانب جلب کر لی ہے، جذب کر لی ہے، جو بہت بڑی کامیابی ہے۔ جہاں تک ایٹمی پروگرام کا تعلق ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا شروع سے ہی ایک موقف یہ رہا ہے کہ ہمارا پروگرام بالکل ٹھیک شفاف ہے اور ہم کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتے۔ ہماری ایٹمی تنصیبات کے دروازے آئی اے ای کے معائنہ کاروں کے لیے کھلے ہیں، جب بھی وہ چاہتے تھے وہ ایران کے ایٹمی تنصیبات کا معائنہ کر سکتے تھے، لیکن ہم اپنے اس حق کا شاید پوری طرح سے دفاع نہیں کر پائے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو زبان تھی اور جو لب و لہجہ تھا وہ سفارتکارانہ نہیں تھا اور ڈپلومیٹک نہیں تھا، یا ہم اس کو صحیح طور سے استفادہ نہیں کر پائے تھے، لہذا یعنی اس وقت جناب حسن روحانی نے جو سفارتی لینگویج استعمال کی ہے اس کے نتیجے میں دنیا والوں کو انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی چونکہ ایک مرجع دینی کی حیثیت سے یہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ ہم ایٹمی اسلحے کی تیاری کو حرام سمجھتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، لہذا پہلے مرحلے میں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے لیے دینی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے ہمارے لیے اس میدان میں کام کرنا جائز ہی نہیں ہے، کہ ہم اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارا نظام، ہمارا سسٹم عوام کی حمایت اور اس پر استوار ہے، اور جو بھی نظام عوام کی حمایت پر استوار ہو وہ حکومت انتہائی طاقتور حکومت ہے، اور ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے، اور ایٹمی ہتھیار طاقت کا سرچشمہ بھی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جناب ڈاکٹر حسن روحانی نے جو لب و لہجہ اور جو لینگویج استعمال کی ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے متعدد لوگوں کو ایران کے بارے میں اپنے رویے اور سوچ کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے. ہمیں یاد ہے کہ ڈاکٹر احمد نژاد جب تقریر کرتے تھے ساز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے تو بہت سے ملکوں کے صدور اٹھ کر چلے جاتے تھے, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ امریکی وفد سمیت متعدد ملکوں کے وفود بیٹھے رہے اور انہوں نے صدر روحانی کی تقریر کو سنا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر حسن روحانی اور ان کے ساتھ جانے والے وفد کی کارکردگی جو کہ یقیناً انتہائی کہنہ کار سفارتکار لوگ ہیں اور ان کو عالمی لینگویج کا پورا پورا اندازہ ہے اور وہ جانتے ہیں, اس کے ذریعے انہوں نے متعدد عالمی رہنماؤں کو اپنی بات سننے پر مجبور کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سننے والوں کی تعداد میں جس حد تک ہم اضافہ کرنے میں کامیاب رہیں گے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے خلاف پریشر اور دباؤ کو کم کرنے میں کامیاب رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف اسرائیلی وفد ہی اس اجلاس میں شریک نہیں ہوا جس میں ڈاکٹر حسن روحانی تقریر کر رہے تھے, کیونکہ انہوں نے اس کو نتیجے میں کیا ہوا کہ مغرب والوں نے اس پر اعتراض کا ان کو سامنا کرنا پڑا کہ وہ کیوں واک آؤٹ کر کے گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر حسن روحانی نے جو لب و لہجہ استعمال کیا انہوں نے دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اپنی بات کے ذریعے سے وہ دنیا کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب رہے. اب اس کے بعد ہمیں دیکھنا ہے کہ وزارت امور خارجہ اور ہماری جو سفارتی مشینری ہے وہ اس کو ہمیں مضبوط بنانا ہے اور اس کے ذریعے سے ہمیں آگے بڑھنا ہے اور تاکہ مذاکرات کسی نتیجے پر پہنچ سکیں.
صاحب, اگر ہم امریکہ کا رد عمل مد نظر رکھیں کہ امریکہ نے جو رد عمل اس سفر سے پہلے سفر کے دوران جو اپنے ظاہر کیا جو رد عمل امریکہ کا تھا, یہ بھی ظاہر ہے اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا, نہ صرف کہ ڈاکٹر احمد نژاد صاحب کے دور صدارت میں بلکہ اس سے بھی پہلے یہ انداز نظر نہیں آیا. تو آپ اس پر کیا تبصرہ کریں گے؟ امریکی رد عمل جو ہمیں اس دفعہ دیکھنے میں آیا کہ واضح طور پر ایران کے ایٹمی حق کا اعتراف کیا اور انداز بھی بدلا ہوا نظر ہے, آپ کا کیا تبصرہ؟
به همون میزانی که ادبیات رئیس جمهور ما متفاوت بود.
دیکھیے, جس حد تک ہمارے صدر کے لب و لہجے میں جو تبدیلی آئی ہے اسی حد تک اوباما کے لب و لہجے میں بھی ہم نے تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے, اور ہمارے صدر نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ احترام کی زبان اور لب و لہجے میں ملت ایران سے بات کی جائے, اور امریکی صدر کے لہجے میں اس سے پہلے ہمیں یہ نظر نہیں آتا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر نے اپنی تقریر میں تقریباً 25 بار اپنی تقریر میں ایران کا نام استعمال کیا. یہ واقعاً اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایران علاقائی اور عالمی سطح پر ایک محور ملک ہے اور ایک مرکزی کردار کا حامل ملک ہے. ہم ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کرتے رہیں کہ ہمارے پاس اس بات کے قوی امکان دستاویزات موجود ہیں کہ امریکہ نے 1953 میں ہمارے یہاں کی یہ جو منتخب عوامی حکومت تھی اس کا تخت الٹنے میں کامیاب کیا, اس کے خلاف کودتا کیا تھا, اور خود امریکی بھی اس کا اعتراف کر چکے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے صدر نے اقوام متحدہ کے ٹریبون سے اس کا اعتراف کیا, تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہے. دوسری بات یہ کہ امریکہ کے لب و لہجے میں جو تبدیلی اس بار نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے رہبر کا جو دینی فتویٰ ہے اس پر ان کی توجہ مبذول ہوئی ہے, اور پہلے ان کی نظر میں ہمارے یہاں رہبری اور حکومت میں وہ انہوں نے تفریق کر رکھی تھی, اور وہ سمجھتے تھے کہ حکومت اور رہبری کا جو کیڈر ہے وہ ہمارے یہاں فوت متفاوت ہے. جب لیکن اب انہوں نے اس بات کو اعتراف کر لیا اور قبول کر لیا کہ یہ قیادت اور حکومت میں کوئی فرق ایران میں نہیں ہے, اور دوسرے یہ کہ ہمارے رہبر یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ہاں دینی بنیادوں پر ہم ایٹمی ہتھیار بنانے کے کو جائز نہیں سمجھتے ہیں, اور ہم نے اپنی سفارتکاری کے ذریعے سے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اب تک جو کہتے رہے ہیں ہماری بات بالکل سچی تھی اور درست ہے ہم اپنے موقف میں. اور میرے خیال میں جو تبدیلی اوباما کے لب و لہجے میں آئی اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران کے اسلامی جمہوری نظام کو انہوں نے اعتراف کر لیا اور اس کو تسلیم کر لیا ہے, اور اس سے پہلے وہ جو ایران کے حوالے سے جو لب و لہجہ استعمال کرتے رہے تھے وہ ایک ایسا نہیں تھا. حالانکہ ایران کی حکومت اس خطے کی انتہائی جمہوری حکومت ہے, ہمارے ہاں انتخابات ہوتے ہیں اور انتخابات کے نتیجے میں حکومت منتخب ہوتی ہے, جبکہ خطے کے کسی ملک میں بھی ایسا نہیں ہوتا, وہاں بادشاہتیں ہیں, ہمارے عوام منتخب کرتے ہیں. لیکن امریکہ اس سے پہلے تک ہمارے عوام کے انتخابات کو تسلیم نہیں کرتا تھا, اور
اس کی وجہ کی جو یہ تبدیلی امریکہ کے انداز میں نظر آئی.
میں فکر میکنم بخشش به تثبیت نظام جمہوری اسلامی در منطقہ,
میرے خیال میں یہ ایران کے کردار کا, علاقائی کردار کا ثابت ہو جانا ہے کہ ایران ایک علاقائی طاقت ہے. ایران آج ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے کہ جس کو ہلایا نہیں جا سکتا. امریکہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا, اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ حکومت جس کے لیے انتخابات میں 80% لوگ شرکت کرتے ہیں وہ واقعی ایک حقیقت ہے. لہٰذا بجائے اس کے کہ اس حکومت کو ختم کرنے کے بجائے ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ بات کریں. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے بظاہر اپنی تقریر میں ایران کے کردار کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا ہے, اور یہ امریکی وجہ یہی ہے کہ اوباما نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہم ایران کے ایٹمی حق کو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کا حامل ہو, کیونکہ ایٹمی ٹیکنالوجی کے مختلف مقاصد ہیں, اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. متشکرم.
ناظرین, آپ نے گفتگو ملاحظہ فرمائی, ہمیں آپ کے تبصروں کا اور آپ کے رد عمل کا انتظار رہے گا, اور اسی کے ساتھ ہم اگلے پروگرام اور اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.